بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 مئی 2007 مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اخروی ناکامی کے دو اسباب کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على ظنهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة قصص کا یہ آخری رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے تذکیر کا پہلو ہے جسے اجاگر کرنا مقصود ہے. جیسے کہ یہ بات کئی مرتبہ اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، خطبہ جمعہ کا اصل مقصد تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، تعلیم ہے. اور یہ تعلیم اور تذکیر کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے، اللہ کی آیات کے ذریعے. سورہ قصص 9 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس کے بڑے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو درپیش حالات آپ کو ہوئے اس دور میں، ان کا تذکرہ ہے. چنانچہ پہلے 5 رکوعوں میں تو مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا اور فرعون اور آل فرعون کا ذکر. پھر 2 رکوعوں میں دعوت توحید، وہ قرآن مجید کی جو عمومی دعوت جو تمام مکی صورتوں میں مشترک طور پر موجود ہے، وہ ایک انداز سے، اپنے اسلوب سے، اس لیے کہ ہر جگہ قرآن کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، ایک نیا اسلوب ہے. پھر 8واں رکوع جو ہے اس میں قارون کا تذکرہ ہے، ایک شخصیت جس کو قرآن نے نمایاں کیا اس پہلو سے کہ جو فساد فی الارض رونما ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا پہلو، ایک بہت بڑا حصہ قارونی طرز فکر کا ہے، قارونی ذہنیت، اس کو سمجھنا ضروری ہے. دنیا میں جو بھی فساد کی شکلیں رہی ہیں اس میں فرعون اور قارون، یہ ایک مثالی شخصیات ہیں، مثالی یا کہنا چاہیے نمائندہ شخصیات، جن کی وجہ سے کہ زمین میں بہت زیادہ فساد پھیلا. اور پھر ساری بحث کو سمویا ہے اس آخری رکوع میں، فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض فلا فسادا. وہ جو دار آخرت ہے جس کا ذکر قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہے، یہ نہیں، فیصلے کا دن وہ ہوگا، یہ دنیا یہ دار الامتحان جس میں سے تم گزر رہے ہو، ہر لمحہ امتحان ہے، اس کا ریزلٹ اناؤنس وہاں پر ہوگا. اس کو بند ہی کر دیں. وہ دار آخرت جس کے بارے میں بار بار قرآن متوجہ کر رہا ہے، وہ ہے منزل تمہاری، یہ نہیں ہے. حقیقی زندگی بھی وہی ہے، ابدی زندگی بھی وہی ہے، یہ دنیا تو دار الامتحان ہے اور متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان. تو وہ دار آخرت جس کا تذکرہ قرآن کے ہر صفحے پر ہے اور جس کی طرف توجہ قرآن دلاتا ہے، جس کے لیے بار بار آیا کہ وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بھاگ دوڑ کرنی ہے، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو، اپنی صلاحیتوں کا کوئی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو کامیابی کی شکل میں، تو ان صلاحیتوں کو کھپاؤ اس جنت کے حصول کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. قرآن تو یہ بتا رہا ہے، یہی پیغام ہے ہر جگہ. تو وہ جو ابدی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی اور حقیقی کامیابی کی زندگی ہے، فرمایا وہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ دار آخرت اللہ نے تیار کیا ہے اور طے کر دیا ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں نہ تو علو برتری اقتدار کے خواہش مند ہیں، ولا فسادا، اور نہ ہی دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور وہ جو انجام ہے بہترین انجام وہ دار آخرت، وہ تو ہے ہی صرف متقین کے لیے، اللہ کے پرہیزگار بندوں کے لیے، وہ لوگ کے جو زندگی گزاریں اللہ اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں اس کے سائے. ایک عجیب بات یہاں پر آئی، جو اقتدار کے طالب ہیں، علوا فی الارض، علو کسے کہتے ہیں؟ سر بلندی، اقتدار، غلبہ. اور یہ انسان کے اندر جو مختلف جذبات محرکہ ہیں ان میں ایک اہم جذبہ محرکہ یہ بھی ہے جسے جدید نفسیات میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر بلند تر ہونے کی خواہش. یہ اقتدار کی خواہش کیا ہے؟ میرا حکم چلے، میری بات مانی جائے، باقی میرے تابع ہوں. یہ خواہش ہے انسان کے اندر، یہ محرک ہے. جن کے دلوں میں یہ اقتدار کی خواہش ہے، غلبے کی خواہش ہے، اپنی حکمرانی، اپنا اقتدار، اپنا اختیار، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، وہ جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکیں. اور جو لوگ اسی طرح دنیا میں فساد کے طالب ہیں، فساد مچانا چاہتے ہیں، اب اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا اسی قرآن کی آیات کی روح سے کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ جنت سے محروم کر دیے گئے. جن کے دل میں، اب ظاہر بات ہے کہ یہ ارادہ، یہ خواہش تو اندر ہوتی ہے، ظاہراً تو ہو سکتا ہے ایک شخص بڑا اچھا مسلمان ہو، بڑا پریکٹسنگ مسلم ہو، لیکن اگر دل میں اپنی حکمرانی اور اقتدار کی خواہش ہے، اپنی برتری کی خواہش ہے، جنت تک نہیں پہنچ پائے گا. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اسی طریقے سے اگر وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے جسے قرآن فساد فی الارض قرار دیتا ہے، تو ظاہراً کتنا ہی نیک مسلمان ہو، اندر اگر وہی کچھ اس کا ارادہ ہے، وہ بھی محروم ہوگا جنت سے. قرآن مجید میں اسی صورت میں ہی اصل میں اس کو کھول دیا گیا. وہ لوگ کے جو اقتدار کے اور غلبے کے طالب ہوتے ہیں دنیا میں، اس کی ایک نمایاں شخصیت، ایک بڑی ہی یوں کہنا چاہیے کہ علامتی سمبولک شخصیت جو ہے وہ فرعون. چنانچہ یہ لفظ علو جو یہاں پر آیا یہ فرعون کے لیے اس سورت کے بالکل شروع میں آیا ہے. ان فرعون علا فی الارض, فرعون نے اپنی ذاتی برتری اور اپنی حکمرانی چاہی تھی زمین پر, اپنی حکمرانی کا سکہ جمانا چاہا تھا. اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلا, یہ سارا نظام جو ہے, وہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ پورا نظام جو یہاں کا ہے, یہ نہری نظام, آبپاشی کا نظام, یہ میرے زیر انتظام ہے, میں اس پر قابض ہوں, یہاں میرا اختیار چلتا ہے. یہ اختیار حاصل کرنا اور دوسروں پر برتری حاصل کرنا, یہ جذبہ انتہائی خطرناک ہے. چنانچہ اسی کے نتیجے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وہ آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں, ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. اس نے اب زمین میں اپنی حکمرانی اور اپنی حاکمیت کا سکہ جمانا چاہا تھا فرعون نے, اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا. وجعل اہلہا شیعا, فرقوں میں بانٹ دیا, دو حصوں میں بانٹ دیا. یہ دو حصے کون سے تھے آپ کے علم میں ہے؟ ایک تو وہاں کے لوگ تھے مقامی, قبطی مصری, اور دوسرے وہ بنی اسرائیل تھے جو فلسطین سے آئے تھے. 300-400 سال قبل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں فلسطین سے آئے ہوئے بنی اسرائیلی, وہ اب 300-400 سالوں کے اندر وہ 12 جو ان کے بھائی تھے اور ان کا کنبہ قبیلہ پھیلتا پھیلتا لاکھوں میں تبدیل ہو چکا تھا, اور ان کو اب غلام بنا کر ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا. یستضعف طائفة منہم, فرعون نے دبایا ہوا تھا, ظلم و ستم کی چکی میں پیسا ہوا تھا ان لوگوں کو, ان میں سے ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو. انہ کان من المفسدین, یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا. یہ فرعونیت, کہ ہمارا اقتدار برقرار رہے, اس اقتدار کو خطرہ اگر کسی ایک بنی اسرائیلی بچے سے ہو سکتا ہے, جیسے کہ اسے نجومیوں نے بتایا تھا, تو حکم دے دیا گیا یذبحوا ابناءہم, ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو. کس لیے؟ میری حکمرانی قائم رہے, میرا تسلط برقرار رہے, باقی جائیں بھاڑ میں. یہ جب ہوکا ہوتا ہے حکمرانی کا, تو یہی انسان کے اندر پھر یہی اس کا واحد جو ہے وہ فیصلہ کن طرز عمل کی بنیاد یہی ہوتی ہے, کہ باقی سب جائیں ایک طرف, یہ ملک بھی جائے اور یہاں کے رہنے والے بھی جائیں, میری حکمرانی قائم رہنی چاہیے, میرا مفاد. اور یہی اصل میں فساد کی بنیاد ہے. انہ کان من المفسدین, پھر اجتماعی مفاد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, عوام کے کوئی حقوق نہیں, کسی کا کوئی حق نہیں, واحد جو گول ہے, ہدف ہے زندگی کا, وہ یہ ہے کہ کسی طرح میرا اقتدار اور اختیار برقرار ہے. تو یہ فرعونیت ہے, اور یہ فرعونیت ہمیشہ سے رہی ہے انسانوں کے اندر, چہرے بدلتے رہے ہیں, ذہنیت وہی رہی ہے. تو ایسے لوگ جو اپنا غلبہ, اپنا اقتدار, اپنی حکمرانی کے خواہش مند ہوں, وہ جنت تک نہیں پہنچ پائیں گے, جنت اللہ نے ان کے لیے تیار ہی نہیں کی ہے, بھول جائیں جنت. فساد دنیا میں ایک اور بھی ذریعے سے پھیلتا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو سرمایہ دار ہے, اور اس اعتبار سے ایک نمائندہ شخصیت قارون کی ہے. چنانچہ اسی صورت کے اندر جو میں نے عرض کیا کہ 8ویں رکوع میں ذکر ہے قارون کا, اور وہاں بھی جو لفظ آیا وہ فساد کا ہے, اور اس سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ فساد بچانے والے اصل میں کون ہیں. جو شخص بھی فرعونی ذہنیت رکھتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ صدر ہی ہو, جو بھی اپنے اقتدار کا سکہ جمانا چاہتا ہے, اپنی برتری چاہتا ہے لوگوں پر, وہ نچلے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کاؤنسلر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی، اور ایک یہ ہے کہ وہ سربراہ حکومت ہو، اور ایک وہ بھی ہے جو پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہا ہو، نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگا کر اور پوری دنیا کو اپنے نظام کے تابع بنانا چاہتا ہو. یہ سب کے سب فرعونیت کی مختلف شکلیں ہیں. اگر اپنا اقتدار چاہیے، ہاں اگر اقتدار کا حصول اس لیے ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو تو بات اور، وہ پھر اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے جو اصل میں اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے نکلے ہوں اور خود اس کے طالب نہ ہو کہ ہمیں اقتدار دو، وہ اس غلبے کے لیے نکلے ہوں، اس راستے میں انہیں اقتدار اللہ عطا کر دے. تو فساد ایک تو فرعونی ذہنیت کے بنیاد پر ہوتا ہے، جیسے اقبال نے بھی خوب کہا کہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. یہ کون تھے؟ سکندر کو بھی خواہش ہوئی نا کہ بڑے اس پوری زمین پر میں قابض ہو جاؤں، فاتح بن جاؤں. چنگیز خان کہاں سے نکلا تھا؟ وہ منگولیا کے صحرا سے. کہاں پہنچا؟ کیوں نکلا؟ کھانے پینے کی کمی تھی اس کے پاس. کیا تھا مسئلہ؟ اپنی حکمرانی قائم ہو، ہماری برتری ہو. منگول پوری دنیا پر ہم حکمرانی کریں، ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے. تو اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں قتل ہو رہے ہیں اس خواہش میں کہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ سب سے سربلند ہو جائے. انسانیت کی قبا چاک ہو رہی، تار تار کی جا رہی ہے اس خواہش کی بنیاد پر. یہ فساد فی الارض کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب. اور دوسرے پہلو سے فساد بچتا ہے انسانی معاشرے میں قارونیت کی بنیاد پر. چنانچہ قرآن قارون سے یہ کہا گیا تھا کہ ولا تبغی الفساد فی الارض، دیکھو اے قارون زمین میں فساد مت مچاؤ. یہ جو تمہاری سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے، قارونی ذہنیت، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، فساد بچتا ہے. اس سے ہیو اور ہیو ناٹس کی تقسیم ہوتی ہے، سرمایہ دار اور محروم دو طبقات وجود میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین میں گند مچتا ہے، فساد ہوتا ہے. جو محروم طبقہ ہے اس کے دل میں سرمایہ دار کے لیے کبھی عزت احترام اور محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، سرمایہ دار بھی مسلمان ہے، مزدور بھی مسلمان ہے، کبھی برادرانہ قوت پیدا ہو سکتی ہے ان میں؟ نہیں پیدا ہو سکتی اگر وہ سرمایہ داری ہے، وہ قارونیت والی. سرمایہ کسی کے پاس ہونا یہ عیب نہیں ہے. اس ذہنیت کو قرآن نے یہاں کھولا ہے، وہ ذہنیت کیا ہے؟ اور وہ بھی کامن ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک ذہنیت وہ چلی آ رہی ہے. نو انسانی کی ساری تاریخ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو یا قارونی ذہنیت رکھتے ہیں یا فرعونی ذہنیت. تو قارونی ذہنیت کیا ہے؟ یہ مال تو اللہ کی عطا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. وہ ذہنیت جو فساد کا موجب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. جب اسے کہا گیا کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے آخرت کے طالب بنو، اس سے دوسروں کا بھلا کرو، جواب کیا تھا؟ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری اپنی صلاحیت، اپنی ہنر مندی کی بنیاد پر ملا ہے، اپنی محنت کی بنیاد پر ملا ہے، لہذا میں کسی کو کیوں دوں؟ اس میں سے کیوں خرچ کروں اللہ کی راہ میں؟ یہ فقیر اور محتاج جو پھر رہے ہیں یہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ انہوں نے محنت نہیں کی ہے. یہ آج جو مزدور ہے یا اگر تعلیم حاصل کرتا تو پھر بہت کماتا. تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی، غلطی اس نے کی ہے، میں کیوں اپنی دولت میں سے اس کو دوں اگر یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے؟ یہ تصور جب آ جاتا ہے کہ مجھے جو ملا وہ میری صلاحیت اور محنت کی وجہ سے ملا ہے، میری قابلیت تھی، اور اسی کے ساتھ پھر یہ تصور بھی آ جاتا ہے
کہ میں جہاں چاہوں خرچ کروں، جیسے چاہوں خرچ کروں، شراب خانہ کھولوں، سینما گھر لگاؤں، نیٹ کیفے بنا کر نوجوان نسل کے اخلاق کو تباہ و برباد کروں، جو مرضی کروں، دولت میری ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کر سکتا ہوں۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت، اور یہ جہاں کہیں بھی ہوگی یہ قارونیت ہے، اس کا عنوان قارونیت، اور وہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، ہر معاشرے میں۔ تھوڑے سرمایہ دار والا بھی ہے، یہ ذہنیت اگر یہ ہے تو وہ قارون ہے اپنی جگہ پر۔ جبکہ صحیح طرز عمل کیا ہے؟ کسی کو زیادہ بھی دیا اللہ نے دیا ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے، کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، خوب عطا کرتا ہے، اور کسی کے لیے، کسی کو ناپ تول کر دیتا ہے، حساب کتاب سے دیتا ہے، کسی کو بے حد و حساب دے رہا ہے۔ لیکن دولت کا ہونا یہ جرم نہیں ہے، یہ قارونیت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور ہونا کہ یہ میری محنت، میری صلاحیت کا نتیجہ ہے اور میں جہاں چاہوں خرچ کروں، یہ ہے قارونی ذہنیت۔ تو صحیح طرز عمل کیا تھا؟ اسی صورت میں موجود ہے۔ فرعون سے یہ کہا گیا، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، قارون فرعون نہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیلی تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ بڑا خوش آمدی قسم کا تھا اور دربار تک اس کی رسائی تھی، اور اس کو جو ہے پھر مواقع دیے گئے، مختلف قسم کے جو ہیں وہ لائسنس وغیرہ دیے گئے ہوں گے، جو بھی اس دور کا ہو ایک نظام ہوگا، اور اس کی دولت جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے اتنی ہو گئی کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، کہ اس کے خزانے کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بھی بڑے مضبوط لوگوں کے ایک جتھا درکار ہوتا تھا۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ تو تھا بنی اسرائیلی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو گویا انبیاء کو، نبوت کو، آخرت کو ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے اصولی طور پر۔ چنانچہ اسے سمجھایا گیا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، ایک تو یہ کہا گیا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، دیکھو اس دولت پر اتراؤ مت، گھمنڈ کا اظہار مت کرو، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے شیخی خورے اور غرور کا اور تکبر کا اظہار کرنے والے قتل پسند نہیں ہیں، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال کو اب تم نے کہاں خرچ کرنا ہے؟ تین مدات کا ذکر ہے، یہ مال تو مل گیا اللہ کی عطا ہے، اب اس کے ذریعے سے دار آخرت، آخرت کا گھر کمانے کی فکر کرو، اس کو ذریعہ بناؤ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ دار آخرت وہ کامیابی بھی تمہیں عطا ہو، بجائے اس کے کہ تم کہو اب دنیا ہی میں نے بنانی ہے، دنیا ہی حاصل کرنی ہے اور اسی میں آگے بڑھنا ہے، اور یہاں اگر 10 فیکٹری پہلے ہیں تو اور 20 لگانی ہے، یہ ہرس تو ختم نہیں ہوتی، پاؤں قبر میں لٹکے ہوتے ہیں، فکر یہی ہوتی ہے، اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں آپ کے معاشرے میں، اتنا موجود ہے کہ کئی نسلیں کھا سکتی ہیں، لیکن بڑھاپے میں بھی فکر یہ ہے کہ اور انڈسٹری لگاؤ بھائی، بڑھاؤ اس کو، دگنا چوگنا کرو۔ یہ اللہ نے مال دیا ہے، اس کا سب سے پہلا مصرف آخرت کمانے کے لیے، اس کو استعمال کرو، ذریعہ بناؤ، ان مدات میں خرچ کرو جن سے اللہ راضی ہو اور وہ تمہارے لیے آخرت کا اجر ثابت ہو۔ ان میں سب سے اونچی مد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ریٹرن دے گا، یہ انویسٹمنٹ وہ ہے کہ ایک تو وعدہ ہے اللہ کا کہ 700 times کر کے واپس کرے گا، اجر اس کا ثواب کم سے کم 700 گنا ہے، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. یہ 700 گنا تو وعدہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس میں مزید اپنے فضل سے اضافہ کرے گا جس کے لیے چاہے گا، اور وہ بے حد و حساب ہوگا. تو یہ تو بہترین شے ہے. چلاتے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ صحابہ میں سے جو درویش صحابہ تھے، فقراء صحابہ، اصحاب صفہ، ان میں سے کچھ لوگ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ایک شکایت سی انہوں نے رکھی. شکوہ کس بات پر کیا؟ ذرا سنیے. کہنے لگے کہ ذهب اهل الدسور بالاجور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال و دولت جن کو اللہ نے عطا کی ہے، جنہیں دنیا میں خوشحالی دی ہے، وہ تو بڑی اجر کما لیں گے، وہ تو بڑے اونچے مراتب حاصل کر لیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. کیوں؟ انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس کم ہے، نہیں، اس کے ذریعے وہ آخرت کما رہے ہیں. یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، برابر ہو گئے. وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں. وہ بھی جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ہم بھی جہاد کے لیے نکلتے ہیں. اضافی طور پر یہ ہے جو اللہ نے انہیں مال و دولت عطا کی ہے، اس کے ذریعے وہ مزید اجر کما رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اس اجر سے ہم محروم رہ گئے. یہ سوچ تھی صحابہ کرام کی. چنانچہ یہی ان سے کہا گیا فرعون سے. یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں آپ کو پوری سنا دیتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. البتہ تمہیں میں ایک ایسی شے بتاتا ہوں، ایسا تحفہ دیتا ہوں، یا اگر تم اس کا اہتمام کرو تو تمہیں اتنی بڑی ایک فضیلت اللہ عطا کرے گا اور اجر عطا کرے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ جو یہ عمل کرے. ایک امتیازی مقام تمہیں حاصل ہو سکتا ہے. اور تب آپ نے یہ تسبیحات تلقین فرمائی ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یا ایک روایت میں 34 بار اللہ اکبر. یہ جو تسبیحات ہیں، یہ اس کا اہتمام کرو تو تمہیں اللہ ایک ایسی فضیلت اور ایسا درجہ عطا کرے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا، تو تم اس میدان میں بازی لے جا سکتے ہو. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آ گئے. اے اللہ کے رسول، یہ تو ان کو بھی معلوم ہو گیا، انہوں نے بھی سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا کہ یہ بھی ایک چیز ہے، اور وہ بھی نماز کے بعد تسبیح کرتے ہیں، تو اب تو پھر ہم پیچھے رہ گئے اور وہ آگے نکل گئے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے دے، اور وہ تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا. لیکن باہر کیف انہیں فکر کس بات کی تھی؟ اگر دولت مل رہی ہے تو اس کے ذریعے تو اور اجر کمایا جائے، یہ ذریعہ ہے آخرت کمانے کا. تو وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، جو زائد تمہیں دولت دی ہے اس کے ذریعے سے آخرت کے طالب بنو، اس کے ذریعے آخرت کا اجر و ثواب کماؤ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، ٹھیک ہے، دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھولو، یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تو دنیا میں بھی اپنے اوپر جو خرچ کرنا چاہتے ہو خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی رہائش گاہ میں رہو، اس سے کوئی تمہیں نہیں روکتا. کلو اشربو ولا تصرفو، اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، کچھ لمٹس تو ہیں لیکن باقی اپنی ذات کے اوپر خرچ کرو. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے کہیے کہ کس نے حرام کی ہیں وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، اچھا لباس پہننا اور جو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اچھا کھانا کھانا، کسی نے نہیں روکا. بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک واقعہ کہ ایک شخص جو ہے جس کے پاس اللہ نے جسے بہت مال و دولت دیا ہوا تھا، لیکن وہ اپنا حلیہ بالکل فقیروں جیسا بنائے رکھتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ سمجھے کہ یہ فقیر ہے، اس کو خیرات دینے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اسے کہ اگر اللہ نے تم پر فضل کیا ہے تو اس کا اظہار تمہارے وجود سے بھی ہونا چاہیے. تو اس درجے میں, لیکن اس میں اسراف اور تبذیر وہ جو ہے اس سے بچنا ہے. باقی اس زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, کس نے روکا. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں اپنا حصہ جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہ کرو. تمہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا نہ کھاؤ اچھا نہ پہنو, بلکہ دین تو کہتا ہے. اور بلکہ یہ قرآن نے کہا کہ اصلا یہ ساری چیزیں ہیں ہی اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا میں بھی. چنانچہ آپ نے دیکھا وہی صحابہ, حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں, کہ ایک مرتبہ وہ انہوں نے بیٹھے ہوئے اپنی محفل میں, اب یہ بات ہو رہی ہے دور خلافت راشدہ کی, غالباً دور فاروقی یا دور عثمانی میں, اب مسلمانوں کے ہاں ریل پیل ہو گئی ہے, بلکہ کوئی لوگ زکات دینے نکلتے ہیں کوئی لینے والا نہیں, مال غنیمت آتا ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے, ویسے بھی خوشحالی ہے, کاروبار ہے, بہترین فراوانی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آج کل میں شامی رومال جو بہترین اعلی قیمتی ہے اس کو ایک مرتبہ منہ صاف کرتا ہوں اور پھینک دیتا ہوں, اتنی فراوانی اللہ نے دے دی ہے, نہایت قیمتی شامی رومال ایک مرتبہ اس سے منہ صاف کیا اور اٹھا کے پھینک دیا جیسے ہم ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں. اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ فاقوں کی وجہ سے مجھ پر مرگی کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی, دورے پڑتے تھے اور لوگ یہ سمجھ کر کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے مجھے جوتے سنگھاتے تھے, یہ کیفیت ہوتی تھی, کئی کئی دن فاقے سے ہم ہوتے تھے. انہی صحابہ کو اللہ نے پھر وہ کچھ عطا بھی کیا, اسی دنیا میں دکھایا. یہ ساری نعمتیں اصلا اہل ایمان کے لیے ہیں قرآن کہہ رہا ہے, لیکن یہاں تو پھر آزمائش بھی آتی ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, اس لیے کہ دار الامتحان ہے. آخرت میں یہ صرف اہل ایمان کے لیے مخصوص ہوں گی, دنیا میں اس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں, ملحد بھی مشرک بھی کافر بھی اللہ کے منکر بھی. تو یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ نے تمہیں دیا اس سے خود جتنا برتنا ہے برتو, کوئی تمہیں نہیں روک رہا. اور یہ بات ایک اور حدیث میں آپ نے اس انداز سے واضح فرمائی کہ انسان کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میری دولت, حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا اس کا مال اور اس کی دولت صرف اتنی ہے جتنا اس نے اپنی ذات پر خرچ کر لیا, جو کھا لیا پی لیا, جو لباس پہن لیا, باقی سارا تو اس کے ورثاء کا ہے, اس کا تو ہے ہی نہیں. وہ اپنی ذات پر کتنا خرچ کر لے گا, باقی جو بلینز ہیں وہ کہاں جائیں گے, قبر میں ساتھ لے کر جائے گا. وہ اس کا نہیں ہے, اس کا اتنا ہی ہے جتنا اس نے اپنی ذات پر خرچ کر لیا. حقیقت تو یہی ہے. یہ تو ہمارا ایک ذہنی فریب ہے, فریب نفس, فریب ذہن, کہ اتنے کہ ہم مالک بنے بیٹھے ہیں. آپ کر کیا لیں گے, کیا کھا لیں گے, آپ کتنا کھا لیں گے, اپنی ذات پہ کتنا لگا لیں گے. تو ولا تنس نصیبک من الدنیا, جو تمہاری جائز ضروریات ہیں دنیا میں, اچھا کھانا پینا, اسے تمہیں کسی نے نہیں روکا. واحسن کما احسن اللہ الیک, اب یہ جو تمہیں مال و دولت اللہ نے وافر عطا کیا تو تم بھی اس کے ذریعے لوگوں پر احسان کرو, ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. کوئی ضرورت مند ہے اس کو دو, اللہ کا احسان تم پر ہوا تو تم دوسروں پر احسان کرو, کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت پوری کرو, کوئی پڑوسی مفلوق الحال ہے تو اس کی خبر گیری کرو. یہ ہے اس زائد مال کا اثر مصرف. اگر یہ کچھ کرو تو کوئی شخص بلینئر بھی ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے, مال اللہ کی عطا ہے, لگا رہا ہو ان کاموں میں. اور اگر وہ یہ کہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی صلاحیت اور ہنر مندی کا نتیجہ ہے, میری محنت کا نتیجہ ہے, میں نے کمایا ہے, اور یہ غریب جو ہیں جو در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں, انہوں نے محنت نہیں کی ہے, ان کو صلاحیت نہیں ہے, اس کے مستحق ہی نہیں ہے, مت دو, میں کیوں دوں. ایک انداز یہ بھی تھا مشرکین کا کہ جس کو اللہ نے دیا اس کو ہم کیوں دیں, بھائی اللہ نے نہیں چاہا نا کہ ان کو ملے, اب یہ ایک جسے کہتے ہیں کج بحثی، کٹ حجتی، اپنے غلط طرز عمل کے لیے کوئی دلیل لا کر جو ہے وہ پیش کر دینا، دینے کا ارادہ نہیں ہے، اس کے لیے دلیلیں جو ہیں انہیں طرح طرح کی سجھا رہا ہے شیطان، پٹی پڑھاتا ہے شیطان. یہ سورہ یاسین میں کہ اس پر ہم کیوں خرچ کریں جسے اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ اس کو کچھ ملے، اللہ چاہتا تو ان کو بھی امیر بنا دیتا. یہ سوچ ہے سرمایہ دارانہ اور قارونیت والی سوچ، اور اس کے ذریعے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے. محروم طبقات کے دلوں میں پھر جذبات ہوتے ہیں کہ موقع ملے تو ان کے پیٹ چاک کر کے جو ہے اور ان کے گھروں کے ساری دولت ہم حاصل کریں. انہیں احساس نہیں ہے ہمارا. مزدوروں کو تو معلوم ہے، احساسات پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے. وہ دیکھ نہیں رہے کہ صبح سے شام تک محنت ہم کرتے ہیں اور جو ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ساری کمائی جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور ہمیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں آ رہی. کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ آپ ان جذبات اور احساسات کو روک نہیں سکتے. ہاں ایک غلط نظام کے ذریعے اس کو سپریس کر سکتے، روک نہیں سکتے. اور جب انہیں موقع ملے گا تو وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوا ہے. تو یہ ہے معاشرے میں فساد اور بگاڑ کے دو بڑے بڑے اسباب، ایک یہ کہ کوئی شخص اپنی حکمرانی کا طالب بنے اور دوسرے قارونی ذہنیت. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وہ دار آخرت، وہ جنت، وہ ہم نے تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ تو زمین میں اپنی برتری کا سکہ جمانا چاہتے ہیں اور نہ فساد مچانے کی خواہش مند ہے، آرزو مند ہے. جو فرعونیت سے بھی دور ہے اور قارونی ذہنیت سے بھی دور ہے، جن کی زندگی تقویٰ کا نمونہ ہے. والعاقبت للمتقین، وہ عاقبت جو ہے وہ انجام کار، وہ کامیابی متقین ہی کے حصے میں آنے والی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. یہاں ایک بات کا میں نے اشارہ کیا تھا، اسے اور واضح کرتا چلوں. دیکھیے یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ بعض اوقات انسان دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی غلبے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے محرک یہ ہوتا ہے کہ میری حکمرانی قائم ہو، میرا اقتدار قائم. یہ ایک بہت ہی خطرناک راستہ، اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. محرک عمل جو ہے وہ کسی وقت انسان کا بدل سکتا ہے. تو محتاط طرز عمل کیا ہے؟ اقتدار کے طالب مت بنو، خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ عہدہ طلب مت کرو. اور خاص طور پر جب مسلمان معاشرہ ہے اور اوپر بیٹھا بھی ہوا ایک مسلمان، نام کا مسلمان صحیح، اور وہ فرض کریں سید زادہ بھی ہے، اور اس کو جو ہے بیت اللہ میں داخلے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان ہو، دین قائم کیوں نہیں کرتے؟ کرو قائم. اللہ کی شریعت کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ منکرات کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ اس مطالبے کے ساتھ اٹھے. یہ ہے محفوظ راستہ. اور اگر پہلے دن سے یہ ہو کہ نئی اقتدار ہمیں حاصل ہو، ہم اقتدار چاہتے ہیں، اور یہ تو ہے ہی سب فساد اور خرابی کی جڑ، یہ جو اوپر بیٹھا ہوا طبقہ، یہ خطرناک راستہ. اس میں اس کا امکان ہے کہ پھر وہ ذیل میں نہ آ جائے. للذین لا یریدون علواً فی الارض. ہم اپنی حکومت نہیں چاہتے، ہم اللہ کی حکومت چاہتے ہیں، تم قائم کرو. اصل بات یہ ہونی چاہیے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو کوئی بھی لے کر آئے گا نیکی، یعنی نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا قیامت کے دن، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہت بہتر اجر ہے وہاں پر. جیسے کہ فرمایا دوسری جگہ پر، ہر نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا ہے جو آخرت میں دیا جائے گا. لیکن نیکی کب نیکی ہوتی ہے؟ جب خالصتاً اللہ کے لیے ہو. ایک نیک عمل جو ہے اگر اس کا محرک کچھ اور ہے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اس لیے کہ کل ووٹ لینا ہے، الیکشن میں کھڑے ہونے کا پروگرام ہے، لہذا آج سے صدقہ و خیرات شروع کر دو، بیواؤں کی خبر گیری شروع کرو، انہیں جا کے سلائی مشینیں تقسیم کرو اور ان کے فوٹو اخبار میں چھپواؤ۔ کام تو بڑا نیک ہو رہا ہے، لیکن اگر محرک عمل وہ ہے تو دھیلے برابر بھی اجر نہیں ہے، تو ریاکاری۔ اسی طریقے سے جو بھی کام بظاہر نیکی کا ہو، محرک ہو صرف اللہ کے لیے اور دنیا میں اس کا کوئی اجر یا اس کی اجرت مطلوب نہ ہو، صرف آخرت کا اجر پیش نظر ہو، تب اس کے اندر وزن پیدا ہوگا اس نیکی میں، تب اعمال کے پلڑے میں وہ نیکی وزن رکھے گی، ورنہ تو ہوا منصور آئے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو وہاں آئے گا گناہوں کی گٹھیاں لے کر، فلا یجز الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو بدلہ نہیں پائیں گے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ہوں گی، مگر اتنا ہی جو کہ عمل انہوں نے کیے تھے، یعنی برائی کا بدلہ اسی کے ہم وزن برائی کی شکل میں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، نیک کام کا کم سے کم 10 گنا اور برائی کا اسی کے مثل۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، مقصد یہ ہے کہنے کا، اصل میں محنت کرو اس آخرت کے لیے، وہ تمہاری تھوڑی محنت بھی اللہ کئی گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا۔ مطلوب و مقصود بناؤ آخرت کو اور اللہ کی رضا کو، یہ نہیں ہے تو پھر جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس میں بڑی خوشخبری ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، وہ ذات، وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن لازم کیا ہے، قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اس قرآن کا پیغام پہنچائیں، پھیلائیں، اس قرآن کے داعی بنے، یہ جو بڑی بھاری ذمہ داری جس ذات نے ڈالی ہے، لرادک الی معاد، وہ لازماً آپ کو لوٹا دے گا ایک بہترین انجام کی طرف۔ روایات کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب آپ ہجرت فرما کر جا رہے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ مکے کو چھوڑتے ہوئے بہت ایک قلبی کیفیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حزن و ملال کی تھی، بیت اللہ اس کا قرب تھا، یہاں اب اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے الفاظ بھی یہ کہے تھے کہ اے بیت اللہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اللہ کے دشمن مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور چنانچہ وہاں پہنچ کر اس موقع پر خوشخبری دی گئی کہ اللہ پھر لوٹ آئے گا آپ کو، دنیاوی کامیابی بھی اللہ آپ کو عطا کرے گا، وہ اخروی کامیابی تو ہے ہی، لیکن جو اس قرآن کی ذمہ داری کو ادا کریں، قرآن کو پھیلانے کی، قرآن کو پہنچانے کی، اور قرآن کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے حوالے سے جد و جہد کریں، ان کے لیے دنیا میں بھی بہترین انجام، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی۔ چنانچہ معاد کے حوالے سے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مکہ ہے، واپس مکہ لوٹا دے گا، اور آپ آئے 10 سال کے بعد کس شان سے واپس تشریف لائے، اور اس سے مراد آخرت کی کامیابی بھی ہے کہ دنیا کی کامیابی کے بعد اگلی منزل آخرت، اس میں بھی کامیاب، بہترین انجام، اعلی ترین انجام۔ تو گویا اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اس رخ پر زندگی گزاریں تو دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابیاں ہیں، اصل میں تو آخرت ہے کامیابی کی جگہ، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ اور ہمارا اصل پرابلم یہی ہے، آج لوگ جو ہیں بہت الجھتے ہیں اس سوال میں کہ آج ہم اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں، لیکن ان کا ذہن کہاں جا کر اٹکتا ہے، ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ گئے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ بھائی ٹیکنالوجی میں آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے دین کو چھوڑا تو نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ مسلمان کا مسئلہ یہ ہے جو اقبال نے کہا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، مغرب نے کیسے ترقی کی، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بدولت کی۔ ٹھیک ہے، بڑی صحیح بات ہے، لیکن ہمارے پیمانے کچھ اور ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس امت کو بھی اگر آپ نے اقوام مغرب کے پیمانے سے توڑنا شروع کر دیا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ناسمجھی ہے. مسلمانوں کو دنیا میں ترقی اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے وفادار ہوں، تب دنیاوی ترقی کے راستے بھی کھلتے ہیں، تبھی ان کی وہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں کہ وہی موجود ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہی سائنسدان ہوتے ہیں. مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ صحابہ کرام نے، انہیں اللہ نے جو اتنی عظیم کامیابیاں عطا کی ہیں اور ان کے ذریعے سے علم کے جو نئے نئے ابواب کھلے ہیں اور نئے نئے علم کی شاخیں پھر آگے چلی ہیں، وہ تو امی تھے. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ وہ ایمان اور یہ قرآن. اور آخرت کو انہوں نے منزل بنایا تو دنیا بھی کیسے ملی؟ میں ابھی آپ کو حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنا چکا ہوں. ساری دنیا کی نعمتیں اور کامیابیاں ان کے حصے میں آئیں، اور علوم کو بھی ترقی ہوئی، اور یہ کہ دنیا میں بہت سے علوم کے موجد بن گئے. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کی روشنی اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی بہترین ثقافت، اعلیٰ ترین کلچر، نمونے کی مثالی ریاست اسلام تھی. باقی پوری دنیا تو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. اور قرآن مجید سائنسی علم کا رستہ نہیں روکتا، لیکن آپ اس میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ آگے تب بڑھیں گے جب آپ کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا، رسالت پر ہوگا، تب مسلمان اس رستے پر ترقی کریں گے. انہوں نے کی تھی، پہلے بھی کی تھی. اس سائنسی ترقی کو بھی اللہ اپنی طرف موسوم کرتا ہے. یہ سائنس کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اس کا علم، اس کا حاصل کرنا، اس کو بروئے کار لانا. یہ تو عین مسلمانوں کا کام ہونا چاہیے، لیکن آگے تبھی بڑھیں گے اس میں، یہ سمجھ لیجئے آپ. وہ ایمان و یقین ہوگا، اللہ رسول اور دین کے ساتھ وفاداری ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں کہ ترقی کے رستے اور دروازے کھلتے چلے جائیں گے. ورنہ ہم میں اور انڈینز میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی طرح کی نسلیں ہیں، ادھر آباد ہیں، ادھر آباد ہیں، ایک بیچ میں لائن کھینچی ہوئی ہے. آئی کیو لیول کا فرق ہے، سیاسی شعور میں ہم سے بہت آگے ہیں، آج تک وہاں مارشل اللہ ہی نہیں لگا. اور یہاں پر صورتحال کیا ہے کہ فوجی آمریت سے پیچھا چھڑانے کے لیے ساری قوم کس طرح بیتاب ہے اور جان پہ بنی ہوئی ہے سب کی. ایک عذاب مسلسل. کیا ان کا آئی کیو لیول زیادہ اونچا ہے یا کوئی بریڈ بہتر ہے ہم سے؟ کیا فرق؟ جب مسلمان دین کے ساتھ بے وفائی کریں گے تو نہ دنیا ان کی ہے نہ دین ان کا. خسرت دنیا والآخرہ. وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم ترقی نہیں کر سکتے. پہلے اپنا معاملہ ٹھیک کریں اللہ کے ساتھ. لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان کے دعوے دار ہو تو اپنے عمل کو اس کے مطابق کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، راستے کیسے کھلتے ہیں، دنیاوی ترقی کیسے ہوتی ہے. تو یہ ہے اصل بات کہ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، دنیا میں بھی غلبہ اقتدار وہ دے گا، لیکن تم دنیا میں اقتدار کے طالب نہ بنو. تمہارا کام ہے اس دنیا میں، اس رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا، اپنی ذاتی حکمرانی کا سکہ جمانا. اگر یہ خیال آ گیا تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاؤ. یہیں تک میں نے آیات، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کا سچا وفادار بنا دے، ہمارے دنوں میں ایمان کا نور معجزن فرما دے، اور ایمان کے عملی تقاضوں کو ادا کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.